شيوخي أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے، رسول پر نازل ہونے والی سب سے عظیم اور سب سے افضل آیت ہے، اس رسول پر جو اشرف الانبیاء ہے و مرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جو مجھے ملی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی. آیت تمام اللہ کی خصوصیات، قدرت، کمال بیان کر رہی ہے، اور وہ تو بہت ہی قدیم چیز ہے، لیکن کسی بھی نبی کو وہ نہیں دی گئی، اور رسول کو مخصوص دی گئی، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل آیت ہے قرآن کی. تو سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل نبی اور رسول، اس کی سب سے افضل کتاب، اور اس سب سے افضل کتاب کی سب سے افضل آیت، تو اس میں کیا نہیں ہوگا خدا کے بارے میں کہ جو ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہم کو ہدایت نہیں دے گا. کل کی مجلس میں میں نے فقط یہ کہا تھا کہ اللہ نے معرفت کے سلسلے میں جب تقاضا کیا ہے کہ ہم کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، تو کس بنیاد پر ہم کو وہ تقاضائے معرفت کر رہا ہے. میں نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک یہ کہ ہماری فطرت کو اس نے اپنی فطرت پر بنایا، اور اس کے بنانے کے طریقے کی بنیاد پر وہ فطرت فطرت توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والی فطرت ہے. میں نے آیت تلاوت کی، اقیم وجہک فی الدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، وہ فطرت خدا جس پر اس نے انسانوں کو وجود میں لایا، پاک ترین کیفیت خلقت، تو پاک ترین مخلوق بنی، جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے اپنے آپ کو، تبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ مخلوق کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی؟ اپنے خالق کی معرفت پا لینا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر خالق کی معرفت ہم کو مل جائے گی تو ہم کو اپنی خود کی فطرت سمجھ میں آئے گی. اس کے علاوہ میں نے اور ایک آیت کی تلاوت کی تھی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور دوسری حجت کو میں نے بتلایا کہ انسان کو جو اللہ نے دی ہے وہ فطرت پر کام کرنے کے لیے عقل دی ہے، عقل سے اگر کام لے گا تو فطرت اجاگر ہوگی، عقل سے کام نہیں لے گا تو فطرت زندہ نہیں ہو پائے گی، زن و گمان خیال اور تصور میں رہ جائے گا اور دنیا کی ظاہری چیزیں اس کو اتنی پسند آنے لگیں گی کہ اس کے پیچھے والی حقیقتیں جس کو قرآن یومنون بالغیب کے ذیل میں یاد کرتا ہے اس سے غافل ہو جائے گا، اور جب اس سے غافل ہو جائے گا تو زندگی میں اپنا مقصد بھول جائے گا، جب مقصد بھول جائے گا تو حلال و حرام نہیں فرق کر پائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ظلم شروع ہوگا اور ظلم کے نتیجے میں وہ خود کو آگے چل کر ایک ظالم معاشرے کا فرد بنا کر نقصان کرے گا اور اپنی دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کو دونوں کو ختم کر دے گا۔ تو معرفت خدا خود انسان کی حیات سے بھی زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر آ جائے تو اس کی حیات سدھر جائے، اس کی آخرت سدھر جائے، اور اگر نہ ملے تو دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ صلوات بھیجیں بھر محمد والا۔ یہ خلاصہ تھا کل کی مجلس کا۔ تو میں نے آیت الکرسی کی کوئی آیت کل نہیں چھیڑی، آج چھیڑوں گا، ساتھ اس کے کہ فطرت سالم بنایا، فطرت توحید بنایا، عقل دیا، اور عقل میں وہ قدرت دی کہ عقل انالائز کر سکے، تحلیل کر سکے اور اپنے سے خود خدا کی تلاش میں جا کر خدا کو پالے۔ یہ دو بنیادیں ہیں کہ جہاں پر انسان کو بغیر دین کے سہارے خدا تک پہنچانے کی قدرت ہے، اور یہی دو طریقے ہیں جو انسان کو کھینچ کے لاتے ہیں، کیونکہ دین جب ہی اور تب ہی قبول کیا جائے گا کہ جب انسان کسی اللہ کو قبول کرے جو پیغمبروں کو بھیجے اور ان کے پیام کو یہ قبول کرے بعنوان پیام الہی۔ تو کبھی بھی اللہ کی معرفت کی ابتدا دین سے نہیں ہوتی، دین پر اگر اللہ کی معرفت ٹکتی تو یہ دور لازم آ جاتا۔ یہ ایک چیز پر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو ماننا ہے تو دین آئے گا، اور آپ دین سے اللہ کو مان رہے ہیں، یہ منطق نہیں بنتی۔ تو انسان کی عقل انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس کے بعد والی کیفیت کے لیے دین درکار ہوتا ہے، اس کے معرفت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے پھر سہارا لیا کتاب کا، پیغمبروں کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، علماء کا، ان کو وسیلہ بنا کر انسان کو بعد میں عطا کیا جبکہ اس کی باطنی حجت کو مضبوط کر چکا۔ یعنی ایک طریقے سے ہم باطنی طور پر استوار ہیں، ہمارا انٹرنل ڈھانچہ جو ہے فطرت کا اور عقل کا محکم اور مضبوط ہے کہ اس میں اگر ہم مضبوط ہو کر اللہ کو پہچاننے لگیں گے، ابتدائی پہچان ہم کو حدیث میں ملتا ہے اول العلم معرفت اللہ، پہلا علم اللہ کی معرفت ہے، کون سی معرفت؟ ابتدائی معرفت، کیونکہ پہلا علم ہے، اور آخر العلم والآخر العلم تفویض الامر الیہ، اپنے پورے پورے افیئرز کو، معاملات کو پورے کا پورا اس کے حوالے کر دینا، تفویض کر دینا، یہ ہے آخر علم۔ یہ اول علم سے آخر علم تک لے جانے کا کام یہ انبیاء، کتاب، ائمہ، علماء نے کیا ہے۔ یہ حرکت انسان کی آگے بڑھے ابتدائی معرفت سے، یہ کارنامہ آپ کو ملے گا انبیاء کے ذریعے سے، ان کے پاس جو کچھ رسولوں کو کتاب دی گئی ان کے ذریعے سے، پھر ائمہ اور پھر علماء کے ذریعے سے۔ تو ایکسٹرنلی بھی ہم کو فورٹیفائی کیا گیا ہے، خارجی طور پر بھی ہم کو چیزیں دی گئی ہیں۔ اسی عنوان سے قرآن میں وہ آیتیں ہیں کہ ان کو عقل دی گئی ہے، سوچتے نہیں، ان کو آنکھ دی گئی ہے دیکھتے نہیں، ان کو کان دی گئے ہیں سنتے نہیں ہیں۔ عقل آنکھ سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، عقل کان سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سن کر بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو سننا کس کی بات ہے؟ رسولوں کی، ائمہ کی، صالح علماء کی۔ اگر یہ بات ہم سن سکیں اور اس کو عقل میں لے کر اس پر اپنی زندگی میں کام کر سکیں، عقل کی ضرورت بار بار پڑتی جائے گی۔ یہ آ کر آپ کی عقل کو زندہ کرتے ہیں، عقل کو مار نہیں دیتے۔ جو بھی کام قرآن میں ہوا ہے، جو بھی احادیث میں ہوا ہے، یہ عقل کو زندہ کرنے کا کام ہوا ہے، عقل کو ختم کرنے یا کمزور کرنے کا کام نہیں ہوا ہے۔ یہ انٹیک آپ کو جائے گا، یہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی ابتدائی جو علم ہے عقل کے ذریعے سے، وہ اس کو طاقت بخشے گا اور آپ اس پر کام کر کر اور ایک اونچے مرحلے پر پہنچ سکیں گے، چاہے وہ اونچا مرحلہ خدا کی عبادت کی شکل اختیار کر لے یا کوئی تحقیق کے نتیجے میں کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کرے۔ ایسے کئی ائمہ کے اصحاب رہے ہیں کہ جنہوں نے انوینشنز کیے۔ ایٹامک نمبرز کا انوینشن ہم دیکھتے ہیں جابر نے کیا، جابر ابن حیان چھٹے امام کے نزدیک ترین شاگردوں میں سے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ چیز شکل عبادت کی لے لیتی ہے، تو کبھی یہ چیز عقل کا کام کرنا شکل تحقیق اور مادے کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو کبھی یہ بڑھ کر اس کو خبی کرتا ہے اور کبھی یہ بڑھ کر اس کو خبی کرتا ہے۔ تو مادے کو کہ جو دوسروں کو کھینچ کر زمین میں گھسا دے رہا ہے، دفنا دے رہا ہے، اسی مادے کو معراج کے لیے سبب بنا کر، اسباب کو فراہم کر کر ایک مومن آگے بڑھ سکتا ہے اپنی عقل کے سہارے، جب وہ اپنے کان کو کھول کر ان ائمہ کی، ان انبیاء کی، ان رسولوں کی، ان کتابوں کی باتوں کو سننے لگتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ وہی چیز، وہی مادہ جو دوسروں کو اپنے طرف مجذوب کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے اور ان کو مشغول کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنا، اس پر نظر رکھنا، اس کو بہتر سمجھنا، یہ مومن کی علامت تھی اور رہنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس روایت کی طرف جانا چاہیے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت، حکمت محمد والے محمد، حکمت، وزڈم مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ یعنی وہ تمہارے یہاں رہنی تھی، وہ گم ہو گئی ہے، کہیں پر اسے پالو، جہاں دیکھو اسے پالو، بغیر شرط کے اس کو حاصل کرو۔ یہ کیفیت ہے، کیوں کہ اگر آپ مادے کے اوپر نہیں آئیں گے تو آپ مادے کے تحت آ جائیں گے۔ مشکل یہ ہے، ہم چھٹتے نہیں ہیں، ہم مادے سے کھیل کر باقی رہ سکیں گے ویسے جیسے ہم رہنا چاہیں گے، یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری آرزو ہے کہ ہم مادے کو اپنی شرط پر قبول کریں گے۔ جب یہ کیفیت آتی ہے تو اللہ کو بھی اپنی شرط پر قبول کرتے ہیں۔ یہ بندے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کو اس نے پیش کیا اپنے طرف سے بولنے کے لیے، کہا یہ میرے بندے ہیں، پھر میرے رسول بنے۔ ائمہ کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے، قرآن میں آیت وجعلناہم ائمۃً یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان کو امام قرار دیا، کب؟ جعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا، ان جب یہ اور یہ ہدایت کرتے ہیں ہماری حکم کی بنیاد پر، اپنی طرف سے نہیں. یہدونا بامرنا کب بنایا ان کو؟ لما صبروا، انہوں نے صبر کیا. کیا صبر کیا؟ مادے کی کشش اور مادے پر غلبہ کرنے والے ظالمین کے مقابل میں صبر کرتے ہوئے ڈٹ گئے. اور دنیا جس طریقے سے مادے کو، میٹیریل کو انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کیا، وہ انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کیا، اس تفسیر کو قبول نہیں کیا، صبر کیا. وکانو بآیاتنا یوقنون، اور وہ تو ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے تھے. تو نشانیوں پر یقین رکھا، سوسائٹی میں صبر کیا، تو اللہ نے ان کو امر کیا تو میری طرف سے ہدایت دینا، ان کو لقب امام عطا کیا. آپ غور کرتے جائیں کہ کس طریقے سے آپ کا اس دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کا سبب بن رہا ہے دین. دنیا سے آپ کو دور نہیں کر رہا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کی بات کر رہا ہے. اور جب ہم دنیا میں رہ کر دنیا میں اوپر اٹھنا شروع کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی جو شدت ہے ہم کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. اشارے کے لیے یہ آیت کافی ہے، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. کیوں کر رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے رسول پر، فرشتے جب اللہ سے نسبت دی جاتی ہے سلام کی، تو وہ اللہ کی رحمت ہے. اور جب فرشتوں سے نسبت دی جاتی ہے تو وہ رحمت جو اللہ کی ہے وہ اس کو پہنچانے کے معنی میں دی جاتی ہے. تو اللہ نے رسول پر سلام بھیجا، فرشتوں نے بھیجا، ہم سے تقاضا کر رہا ہے. جب انسان سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. پھر بارگاہ رب العزت کی طرف بات پلٹتی ہے کہ اے مالک، تو نے ان کو بلندیاں عطا کی، تیرے فرشتوں کے ذریعے سے تو نے بلند کیا، ہم ان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہم کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ اگر اور تو ان کو اٹھائے گا تو ہم بھی اٹھتے جائیں گے. اس کو بلند کرنے میں فائدہ ہمارا ہے، اس لیے صلوات بھیجے بر محمد و آلِ محمد. اس عنوان سے ہم کو سمجھنا ہے کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں ہے جو ہماری ہدایت کا سبب نہ ہو. ہدن للناس کہا ہے، ہدن للمتقین کہا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت جو ابھی ایمان کے درجے پر نہیں آئے، اور ان کے لیے بھی ہدایت کے جو ایمان کے درجے کو پا کر متقین ہو گئے ہیں. تو ایسی ایسی آیات میں جس میں ظاہری طور کے اوپر تبرک نظر آتا ہے، تبرک نظر آتا ہے، وہاں پر ہدایت ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت کو تبرک کے طور پر نہ قبول کرنا. قرآن پوری کی پوری تبرک ہے، بابرکت ہے. رسول پورے کے پورے تبرک ہیں، بابرکت ہیں، لیکن ان کی برکت کو ہم تک آنے کے لیے اس کا ہدایت ہونا ضروری ہے، اس کا ہدایت ہونا ضروری ہے. وہ سلسلے کو ختم نہ کریں، ان کی برکت کے لیے خالی بات نہ کریں، اپنی ہدایت کی بھی تو سوچیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کوششوں کو اس طریقے پر، اس راستے پر ڈھال دیا. تو اگر ہم اب یہ دیکھ لیں کہ داخلی طور پر باطنی طور پر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے، فطرت سالم موجود ہے، عقل سالم موجود ہے، تو اس کو استفادہ کرتے ہوئے یہ چیزوں سے کہ جو اللہ نے فراہم کیا گیا ہے، انبیاء، رسل، ائمہ، اوصیاء، اولیاء، علماء، پھر دینی کتابیں، آسمانی کتابیں اور یا ان کی پھر تفسیریں، یہ سب سبب بنے ہیں آج تک کے دین کے بقا کے لیے. اب ہم پلٹتے ہیں اپنی موضوع پر، آیت الکرسی کی تفسیر کرنے کے لیے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، پہلا لفظ ہے، اللہ کا نام ہے. اس کی ابتدا بتلاتے ہیں عربی زبان میں الالہ کہہ کر ہوئی، یعنی اگر انگریزی میں ترجمہ کروں اس کا تو ہو جائے گا دا گاڈ، جس سے عرب اپنے خالق کو وہ پکارا کرتے تھے. اس لیے کوئی بت ان کے پاس اللہ کے نام سے موسوم نہیں تھا، کوئی بت ایسا نہیں تھا اتنے بتوں میں کہ جس کو انہوں نے اللہ نام دے رکھا ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ دکھنے والی حقیقت نہیں ہے، بدنی روپ نہیں رکھتا. تو وہ تھا الالہ، دا گاڈ، جس کو ہم اگر انگریزی میں کہیں وہ خدا، اگر اس کو اردو میں اگر کوشش کریں ترجمہ کرنے کی، کیونکہ عربی میں جو ال آتا ہے لگ بھگ عمومی طور پر، گرچہ عربی میں کئی معنی میں الف لام استعمال ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر د کے معنی میں آتا ہے، د کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر الالہ تھا، الالہ ہوتے ہوتے اللہ کی شکل اختیار کیا، اور یہ رسول سے پہلے ہو چکا تھا. عرب جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کے نام سے آشنا تھے، اور لفظ اللہم جس کا مطلب یا اللہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اس کلام میں موجود ہے جو رسول کے پہلے تھا. تو لفظ اللہ سے ناشنائی نہیں تھی، لیکن اللہ کو خالق مانتے ہوئے، قرآن کی آیت ہے جہاں پر پوچھا جا رہا ہے عربوں سے، مشرکین سے، کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارا خالق کون ہے، اور جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے. پھر بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں خالق کے طور پر، بت پرستی بھی کرتے ہیں. قرآن یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کے علاوہ اپنے سرپرست اور اولیاء لیتے ہیں، ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ ماننا ہے، لا نعبدہم ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان کی، ان بتوں کی، ان سرپرستوں کی، ان اولیاء کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کو اکیلے ہم نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا سورس اور نکال لیا ہے، اور اس بنیاد پر بتوں کی تعداد بڑھتے گئی بڑھتے گئی، ہر گھر میں بت، حتیٰ کہ کعبے میں 365 بت جمع ہو گئے. اللہ تو اللہ ہی رہا، بتوں کی تعداد الا ماشاء اللہ بڑھتی گئی. شاید رسول کو یہ آیت دے دی گئی، گرچہ جناب ابراہیم کے دور میں بھی بت پرستی شدت پکڑ چکی تھی، اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ اس کے بعد والی جو آیت میں صفتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کی، وہ پورے معنی میں اس دور کے لیے معنی نہیں دے سکتی تھی. قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں کہ جو حتیٰ رسول کے دور میں پوری سمجھی نہیں جا سکتی تھی، جس میں ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ قل ھو اللہ احد، یہ اور سورۃ الحدید کی آخری آیتیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیتیں ہمارے آنے والی نسلیں بہتر سمجھ سکیں گی، یعنی دور رسول میں اور دور ائمہ میں بھی اکثر کو ان کے معنی جیسا آگے والوں کو سمجھ آ سکیں گے ویسے سمجھ نہیں آئیں گے. تو یہاں پر جب اللہ اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے، شروع کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلی قبر جو کہی جا رہی ہے، جو پریڈیکیٹ لایا جا رہا ہے، اللہ سبجیکٹ ہے، یہ پہلا پریڈیکیٹ ہے. یہاں پر کہا جائے اللہ کیسا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ لوگوں کی بت پرستی کی طرف سے یہ کیفیت لانا پڑا، اتنے خدا بنا لیے گئے تھے کہ جس میں اللہ کی طرف اس کی قدرت کو سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، یہ سب ختم ہو چکا تھا. بتوں کی خوبی ہے کہ آپ کو فزیکل ہونے کے ناطے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں، آپ کے ذہن کو انگیج کر لیتے ہیں. جیسے جیسے آپ کا ذہن ان سے انگیج ہو جاتا ہے اور آپ ان کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں، آپ کا ذہن اس سے اعلی وجود سے غافل ہونے لگتا ہے اور آپ اپنا تمام مذہبی فنکشن انہی کی عبادت میں مکمل کر لیتے ہیں. اس کے آگے سوچنے کی آپ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، نتیجتاً اللہ ذہنوں سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کی عبادت نہیں ہوتی. نام لینے کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا خالق وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بتوں سے رشتہ جڑ جاتا ہے، قوموں کا انحطاط شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ ان بتوں کے دیکھ ریکھ کرنے والے اپنے آپ کو اونچی ذات کہتے ہیں اور ان بتوں کا پوجا کا کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں. وہ لوگ جو پوجا کا کام نہیں کرتے وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں. وہ طاقتور لوگ جو وہاں پر چڑھانے کے لیے چیزیں لے جاتے ہیں ان کا دوسرا نمبر ہو جاتا ہے. تو پہلے ہو جاتے ہیں برہمن، اس کے بعد ہو جاتے ہیں رولر شتریا، اس کے بعد وہ کاروباری جو ویش کہلاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی لے جا کر وہاں پر بھیٹ چڑھا سکیں گے، اور آخری میں سب سے آخری میں شودرا رہیں گے کہ جو جا تو سکیں گے لیکن ان کی اہمیت نہیں رہے گی. اس کے آخری صف میں وہ رہیں گے کہ جو مندروں کو جا بھی نہیں سکتے، جس کو آج کی اصطلاح میں دلت کہا جاتا ہے، شیڈیول کاسٹ کہا جاتا ہے. یہ ترتیب بننی لگتی ہے. تو بت پرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ شروع تو کرتے ہیں کوئی اچھے بندے کی مورتی بنا کر، کوئی ڈکائٹ کی مورتی نہیں بناتے، کوئی اچھے ہی آدمی کی بناتے ہیں، لیکن وہ انتہا ہے، اس کے بعد انحطاط ہے. اور اللہ کی ابتدائی معرفت اور پھر کتاب الہی سے ارتباط ہو کر حرکت کرنا، اللہ کی معرفت ابتدائی پہلا قدم بنتی ہے، اس کے بعد ارتقا ہی ارتقا، بلندی ہی بلندی. تو اس کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا اس کے اوپر سے ہوتی ہے. تو شرک وہ چیز کا نام ہے جو خود اپنے آپ کو اپنی کنڈیشن میں بھی باقی نہیں رکھ سکتا، سڑتا جاتا ہے، سڑتا جاتا ہے، سڑتا جاتا ہے. نتیجے میں جہاں پر عبادت گاہیں تھیں حتیٰ رسول کے زمانے میں، بدترین فحشا کے اڈے بن چکے تھے مراکز عبادت، توجہ کا محتاج ہوں. یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ہوا یہ عبادت باقی کیا رہی. قرآن کی آیت کے حساب سے ان کی طواف تو سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہو کر رہ گیا. انحطاط ہے یا نہیں ہے، آج کا طواف دیکھ لیجئے. جو ابھی بھی وہ والا طواف نہیں ہے جو ائمہ ہمارے ذکر کرتے ہیں، وہ والا نہیں ہے. ابھی لوگ اس کیفیت کا طواف نہیں کر رہے ہیں. جس کے بارے میں خود ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج پر تشریف فرما تھے، فرزدق جو مشہور شاعر ہیں وہ دیکھتے ہیں بہت ہجوم ہوتا ہے حجاج کا، تو کہتے ہیں کتنے زیادہ حاجی آ چکے ہیں آج، تو امام دیکھ کر کہتے ہیں کثرت الحجید نہیں ہے، یہ کثرت العجیج ہے، کثرت العجیج و قلت الحجیج، پکارا کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے حاجیوں کی تعداد کم ہے، یہ وہ کعبے کی بات ہے کہ جہاں سے بت نکال دیے گئے، ابھی وہ لوگ جو شاید رسول کو اپنے بچپن میں دیکھے تھے وہ بھی طواف ان میں سے کچھ کر رہے ہوں گے، شاید ان میں سے بھی کچھ ہوں گے کہ جو طواف کر رہے ہوں گے، وہ کیفیت پھر بھی نہیں آئی تھی کہ جو آنی چاہیے تھی، تو اب آپ بولیے کہ یہ انحطاط والی کیفیت کو قبول کریں گے یا وہ ارتقاء والی کیفیت کو قبول کریں گے؟ اسلام آ کر اس لیے ابتدا ہی سے کہہ دیا تم کو اگر اسلام کے دائرے میں آنا ہے تو پہلا کلمہ تم کو جو پڑھنا پڑے گا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پڑھنا پڑے گا، اور اسی آیت کو ہم جو ابھی تلاوت کیے ہیں یہاں پر بھی ویسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیات کا تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ یہاں پہ تو توحید کی بات ہو گئی، ایک ہی اللہ کی بات ہو گئی، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود، الحی القیوم، حی کیوں کہہ رہا ہے؟ حیات ہوتی کیا ہے؟ حیات مختلف چیزوں میں شکلوں میں ہو سکتی ہے، جمادات اپنی شکل میں، پتھر، نباتات، گھاس، پتے، یہ اپنی شکل میں حیات، اس کے بعد حیوانات ان کی اپنی ایک حیات، پھر ہم انسانوں کی حیات، پھر ہماری انسانوں کی حیات میں بھی مختلف لیولز، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے حیات دنیا کے بارے میں، مل حیات الدنیا الا لہو و لعب، کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کھیل اور تماشا، ما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيوان، اور یقیناً آخرت کا ٹھکانہ ہی حقیقی زندگی ہے، کیوں کہ حیات، یہ جتنی حیاتوں کے بارے میں نے تذکرہ کیا، ہر مادی چیز کی موت ہے، حتی میٹر کی موت ہوتی ہے، ایٹم مرتے ہیں، میٹر کی موت ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، انسانوں کی ہوتی ہے، درختوں کی ہوتی ہے، یہ ہماری حیات دنیا، اس کی فنا ہے، پھر اللہ وہ بات کہہ رہا ہے قرآن میں، اور ایک آیت جہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ان کو کوئی موت نہیں آئے گی قیامت کی، اس موت کے علاوہ دنیا کی کوئی اور موت نہیں آئے گی، تو اب سوال یہ ہے کہ ایک حیات اخروی ہے جس کو اللہ قرآن میں حیات نہیں کہہ رہا، حیوان کہہ رہا، حقیقی زندگی کہہ رہا ہے، تو اب جب یہ غیر موت کی زندگی دینے والا ایسی حیات کے جو ختم نہیں ہوگی وہ دینے والا، اس کی حیات کیسی ہوگی؟ جب حی کہہ رہا ہے تو اس کا معنی اللہ سے جوڑنا ہے، جب مجھے یا آپ کو حی کہیں گے تو میری بدنی کیفیت اور اس کی کیفیت کو مد نظر میں رکھتے ہوئے کہیں گے، جب اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی حیات کیسی رہے گی؟ جو عطا کرنے والا بغیر موت کی حیات دے سکتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ فتوکل علی الذی، اس پر توکل کرو، لا یموت، جو مرتا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، توکل کرو اللہ پر کہ جو مرتا نہیں ہے، تو اللہ وہ حی ہے کہ جو ایسی حیات دے سکتا ہے جو ختم نہ ہو، اور خود وہ حیات رکھتا ہے کہ جس میں ختم ہونے کا موت کا تصور ہی نہ ہو، اس حیات کے رکھنے والے کو قیوم کہا جاتا ہے. اس لیے حیات کے بعد لفظ قیوم لایا. قیام کا صیغہ مبالغہ سپرلیٹیو کہ جو اپنے آپ سے قائم ہو, جس کا زوال نہ ہو, جس کی حیات ایسی ہو کہ جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہو, کسی کی دی ہوئی نہ ہو. اور جب جب حیات کسی کی دی ہوئی نہیں ہوگی, ذاتی ہوگی, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی, کیونکہ ہماری حیات اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر وہ موت بھی نہیں دیتا تب بھی ہماری حیات ذاتی نہیں ہوگی, عطا ہے, عطا ہے, گفٹ ہے. جیسے یہ دنیا کی زندگی ایک عطا ہے جس کو اللہ نے موت سے گھیر رکھا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. اپنے پوزیشن کو ہم سمجھیں. ہم اللہ کی دی ہوئی حیات پر زندہ تو ہیں, لیکن وہ حیات پرماننٹ نہیں ہے, موت سے گھری ہوئی ہے. تو جو انسان موت کو دیکھ رہا ہے, اپنے نزدیکیوں کی موت دیکھ چکا ہے, خود وہ صف میں کھڑا ہوا ہے, گرچہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ موت والی صف ہے یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ مرنے والوں کی صف الگ ہے, ہم الگ صف میں ٹھہرے ہیں. دکھتا ہے, دکھتا ہے, کیونکہ وہ آثار موت ہم پر ابھی طاری ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کم سن بچوں سے لے کر بہت مسن لوگوں تک موت دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ فقط بوڑھے مرتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے بچہ مر سکتا ہے, فوراً پیدا ہونے کے بعد مر سکتا ہے, تو پھر سن لیجئے 100 سال کے بعد بھی جی سکتا ہے. تو پھر ہم موت سے اتنے بے پرواہ کیوں ہیں؟ اور جیسے ہم موت سے بے پرواہ ہوتے ہیں, ہم آخرت سے بے پرواہ ہونے لگتے ہیں. اور جیسے ہم آخرت سے بے پرواہ ہونے لگتے ہیں, دنیا کی زندگی ہم پر غلبہ کر لیتی ہے. دنیا کی زندگی ہم پر غلبہ کر لیتی ہے. تو اگر ہم کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی پر ہم غلبہ کر لیں, آپشن ہے, آپشن ہے. انسان کو بنایا گیا, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس دنیا میں جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے خلق کیا, قرآن کی آیت. اب اور کیا بولے گا, تمہارے لیے خلق کیا ہوں. یاد رکھ لو, تم کو موت بھی ہے حیات بھی ہے. کنتم امواتن احیاکم ثم یمیتکم فثم یحییکم وثم الیہ ترجعون. تم تو مردہ تھے, ہم نے تمہیں زندہ کیا, پھر ہم تم کو موت دے دیں گے اور اس کے بعد تم ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے. غور کرو, غور کرو, غور کرو کہ تمہارا اس وقت کا پوزیشن کیا ہے. تم بہت اچھا کر سکتے ہو اپنے لیے بھی اور سب کے لیے, لیکن کرنے کا طریقہ میں سکھاؤں گا, تم نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. کوئی نہیں ڈھونڈ پایا. انبیاء کو بھی سلیقہ اس نے سکھایا, ائمہ کو بھی سلیقہ اس نے سکھایا. اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کو بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کر لیا. اور ہم رکاوٹوں پر رکاوٹیں, بہانوں پر بہانے بنانے کے عادی ہو گئے ہیں. ان الانسان لیطغی رہا استغنا, قرآن کی آیت. انسان تو غیان کر بیٹھتا ہے اپنے آپ کو جب مستغنی پاتا ہے, انڈیپینڈنٹ پاتا ہے, بندہ نہیں سمجھتا. تو یہ بندگی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بن نہیں سکتا, اس کی حیات ایسی ہے کہ جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ ایسا قائم ہے کہ جس سے پوری کائنات قائم ہے. حیات دو چیزوں سے معنی لیتی ہے, ایک علم سے اور دوسرے قدرت سے. یعنی حیات رکھنے والا اپنی حیات میں اگر کامل ہے تو اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کا اقتدار بھی کامل ہے. اور تفصیل میں جا سکتے ہیں. یعنی جب آپ ہی سمجھ رہے ہیں کسی کو, تو ہی زندہ رہنے کی صفت اور کوالٹی رہنا چاہیے. کیسا ڈیفائن کریں گے, اور اس کو کھولیے تو اس میں دو چیزیں نکلیں گی, علم اور قدرت. تو پتا چلا جو بھی قدرت ہماری ہے نکلی کہاں سے, ہماری حیات اس سے نکلی. ہمارے پاس قدرت ہے, وہ کہاں سے نکلی؟
اسی سے نکلی. ہمارے پاس علم ہے وہ کہاں سے نکلا؟ اسی سے نکلا. تو ہر چیز جو ہمارے پاس ہے اس کی ہے. جب ہر چیز اس کی ہے تو ہم کس کے ہیں؟ ہم اس کے ہیں. قرآن کو آ کے کہنا پڑتا ہے کہو انا للہ, ہم اللہ کے ہیں. بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ انا الیہ راجعون, اور ہم اس کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. بتانا پڑتا ہے. بات عقلی ہے لیکن بار بار ہلا کر بچوں کو جیسے 1 2 3 4 سکھایا جاتا ہے, اس طریقے سے یہ کتابیں اور یہ آیتیں آ کر ہم کو وہی چیز سکھاتی ہیں کہ جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا رجحان ادھر نہیں ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. مشکل یہی ہے, غالب کا شعر ہے, طبیعت ادھر نہیں آتی, رجحان نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, معرفت نہیں ہے. لیکن اگر معرفت ہو جائے, اگر معرفت ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ معرفت یہاں پر آ کر اہمیت پیدا کرتی ہے. ہم کو ڈیفائن کرنے لگتی ہے ہماری اللہ کی معرفت. ہم جب کہتے ہیں فلاں نبی اعلیٰ تھے, فلاں نبی بہت بلند تھے, ہم اپنے ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ پورا کہاں پلٹ کے جاتا ہے؟ پورے کا پورا پلٹ کر جاتا ہے ان کی معرفت خدا. ان کا خدا کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کرنا. ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ معرفت کئی کئی طریقوں سے ملتی ہے. ایک, عبادت کو طولانی کرنے سے. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, نماز پڑھنا چاہیے, واجب ہے, کھانا کھانا چاہیے, ضروری ہے, ورنہ کمزور ہو جائیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے. لیکن آپ بتلائیے, کیا کھانا فقط آپ کمزور پڑ جائیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے کہہ کر کھاتے ہیں؟ کیا اس کی لذت بھی لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کتنی وقت خیال آیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اس لیے کھا رہا ہوں؟ ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پرہیزی کھانے کے لیے صحیح ہے, پرہیزی کھانے کے لیے صحیح ہے, مگر جو عام ہم کھانا کھاتے ہیں وہ تو کھانے کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. یقیناً ساتھ میں اس کا اچھا اور برا اثر دونوں پڑتا ہے, اور اگر برا اثر بھی پڑ رہا ہے تو ہم برا نہیں مانتے کیونکہ کھانا ہے. اب پلٹائیے عبادت کی طرف. اب عبادت کو اس لیے کہ واجب ہے کرنا ہے, تاکہ روح بیمار نہ پڑ جائے. ایک طریقہ, تاکہ روح بیمار نہ پڑ جائے, ایک طریقہ. دوسرے یہ کہ اگر لذت عبادت کے لیے عبادت کی جائے, جس طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر روح کی پرواہ صحیح ہوگی تو لذت کے لیے عبادت ہوگی, اور جب لذت ملنے لگے گی عبادتوں میں تو عبادتیں خود بخود طولانی ہو جائیں گی, جس طریقے سے غذا طولانی ہو جاتی ہے, کھانا طولانی ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. یہ جب ہی ممکن ہے جب کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخرت کا گھر, ان الدار الاخرہ لہی الحیوان, یہ زندگی آخرت کی وہ حقیقی زندگی ہے. یہ دنیا تو ہمارے لیے دنیا بنانے کے لیے دی گئی ہے. دنیا بنانے کے لیے دی گئی ہے. دنیا آپ کو سنوارنے کے لیے دی گئی ہے, اس کو پوجنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے, اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے, اس کو اپنا ہم و غم بنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. آج کی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہے, مگر ایمان والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ دنیا میں دنیا کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں, دنیا کو
بدلنے کے لیے دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہونے کے لیے دنیا میں نہیں ہوتے، وہ کفر کی علامت ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں کھانے کی میں نے مثال دی، قرآن کہہ رہا ہے الذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لہم. کافرین تو ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یہ کھانے کو زندگی بنا لینا اور زندگی کو کھانا بنا لینا، یہ کفر کی علامت ہے قرآن میں. اور کہاں پہنچیں گے؟ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. تو پھر ہم کیا کھائیں؟ کھاؤ اور پیو، قرآن کیا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرنا. کھانا بہت زیادہ نہ کھانا، بیماری کے ساتھ ساتھ روح کو بھی کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، بیماری کا سبب بنے گا حد سے زیادہ کھا لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی کمزوری کا، کہ اگر روح کی کمزوری کا سبب نہ بنتا تو النار و مسوا لہم نہیں کہتا اللہ. بہت کھاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں کہتا ہے یا نہیں ہے؟ کافرین بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور نتیجے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، نہیں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے النار و مسوا لہم، یعنی کھانے کی شدت سے زیادہ کھانا 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 ہی اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لینا، ہلکے ہلکے انسان کو اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روک دیتا ہے. کیونکہ آپ جتنی مادی لذات کو کھینچتے جائیں گے اپنے طرف کھینچتے جائیں گے، اخروی چیزوں کو، الہی چیزوں کو ڈسریگارڈ آٹومیٹیکلی کرتے جائیں گے. قرآن کی آیت آ کے کہے گی اللہ نے انسان کے بدن میں دو دل نہیں رکھے، دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے دنیا کو اور ایک دل سے آخرت کو متوجہ ہو، ایک ہی دل ہے. آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کے بعد زائل میں تم کو میں روکوں گا نہیں، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر وہ والی آیت من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات، کس نے حرام کر دیا؟ وہ زینتیں جو اللہ زمینوں سے اور سمندروں سے نکالتا ہے، اور طیبات من الرزق، پاک رزق کس نے روکا؟ وہاں پر آتا ہے، شروع وہاں پر نہیں ہوتا. آپ اللہ کو قبول کر لیں، معرفت کو بڑھا دیں، معرفت کو وہ درجہ دے دیں کہ آپ کی معرفت روز بروز آگے بڑھتی جائے، اس کے بعد آپ کی دنیا کے کاروبار سیکنڈری لیول پر آپ کو دیکھنے کا اختیار ہے، اور وہاں پر اللہ آپ کو دنیا کے حصے سے رکنے کے لیے نہیں کہتا. لا تنسا نصیبک من الدنیا، قارون کو یہی کہا جا رہا ہے، اے قارون تو اپنے حصے کو دنیا کے نگلیکٹ مت کر، اپنے دنیا کے حصے کو نگلیکٹ مت کر، احسن کما احسن اللہ علیک، اور نیکی کر جیسے اللہ نے تجھ سے نیکی کی ہے. تو اتنے پیسے والے فرد کو کہا جا رہا ہے اور تو اپنے دنیا سے لیتا ہے تو لے لے، وہی نیکی کر جو اللہ نے تیرے ساتھ کی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو دنیا پر. اسلام، قرآن، یہ ڈفرنس آپ سے مانگ رہا ہے. طے کر لو، طے کر لو کہ تمہاری پرائیورٹی کیا ہے. جب تک پرائیورٹی طے نہیں کرو گے تو کہیں گے کہ نہیں، کبھی کبھی ہم ڈیفنس پہ رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم آفنس پہ رہتے ہیں. اللہ پوچھے گا کبڈی کھیل رہے ہو؟ کبڈی کھیل رہے ہو کہ کبھی ادھر چلے گئے تو کبھی ادھر. اور یہ یاد رکھو، کبھی کبھی دنیا ایسی چیز ہے، کبھی چھو کے واپس آتے ہو، کبھی پکڑ لیتی ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں کھیلنا، یہ دنیا کے کھیل ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہیں، لیکن آخرت کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اسی راستے پر اگر چلنا چاہو تو میں ہوں، ہاتھ پکڑوں گا، ہاتھ پکڑواؤں گا، گرنے سے بچاؤں گا. گرو گے، توبہ کرو گے تو اٹھاؤں گا، ہمت دے کر آگے بڑھاؤں گا. تم پہلے ہمت کر لو، تم پہلے ہمت کر لو. لیکن یہ ہمت کرنے والوں کی کمی ہمیشہ سوسائٹی میں رہی ہے، اور جن لوگوں نے ہمت کر لی ان کا بہت حال انہوں نے برا کیا. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، دنیا والوں نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، چین کی نیند سونے نہیں دیا۔ ہم یہ کیفیت کو غور سے اگر دیکھیں تو کربلا بھی اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے، کربلا بھی اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے۔ میں نے کہا کہ کل کی مجلس میں، مصائب کی ابتدا میں، کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے فوراً حرکت نہیں کیے، جو فوراً حرکت کیے مدینے سے وہ عبداللہ ابن زبیر تھے کہ جو بنا بتلائے ہوئے چلے گئے۔ امام حسین وہ تھے جو اعلان کے ساتھ نکلے، اور مین جو راستہ تھا مدینے سے مکے کو جانے والا، اس راستے کو اختیار کیا، چھپ کر نہیں نکلے، امیڈیٹلی نہیں نکلے، لوگوں کو موقع دیا کہ آ کر امام سے یہ کہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کیفیت مدینے میں نظر نہیں آئی تو جا کر رسول کے مزار پر شکوا کر دوسرے دن امام حرکت کرتے ہیں پورے قافلے کے ساتھ۔ اکیلے چلے جا سکتے تھے، بعد میں بلا سکتے تھے، پورا قافلہ اعلان کر مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینے والوں پر حجت تمام ہوئی، مدینے والوں پر حجت تمام ہوئی۔ آخرے ماہ رجب کا یہ واقعہ، 28 رجب، وہاں سے پہنچے تو پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد کا مہینہ مکے میں مکے والوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہاں رکے رہے، وہاں پر بھی ریسپانس اس قسم کا بالکل نظر نہیں آیا۔ خطوط البتہ عراق سے آ رہے تھے، سب سے زیادہ کوفے سے، کچھ بصرے سے اور دوسری جگہوں سے، کہ ہمارے یہاں پر کوئی امام نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، آپ اگر آ جائیں تو ہم آپ کو اپنا امام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے وقت جب کہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کا امام حسین کو بلانا ایک، اور ان کا امام حسین کا ساتھ دینا ایک دوسری چیز ہے۔ بلانا امام کو بہت آسان تھا، امام کے ساتھ ہونا بہت مشکل تھا۔ لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ دیکھیے، یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ایک جملہ امام کا ملتا ہے، میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ کے نام پر مجھے دھوکہ دیا جائے۔ عجیب جملہ ہے، میں اس بات سے راضی ہوں، مجھے اللہ کے نام پر بلا رہے ہو نا، مجھے کوئی جاؤ حشم کی خواہش نہیں ہے، اقتدار کی خواہش نہیں ہے، کہہ رہے ہیں تم اگر آ جاؤ، اے امام آپ آ جاؤ، ہم آپ کے نیچے، آپ کی امامت کے تحت ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں گے، یہ چاہ رہے ہیں نا، وہی کام کہ جس کے لیے میرا رسول اور میرے باپ نے جدوجہد کی تھی، جس کے کوشش میں میرے بھائی کو زہر دیا گیا تھا، آج مجھے اسی معاشرے کو منانے کے لیے بلا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس عزم نہیں ہے، لیکن میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں، تم کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہوں، یہ ٹیسٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ امام حسین حرکت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ وسط ماہ رمضان میں، جب خطوط ہزاروں کی تعداد میں آ چکے تھے، امام نے مسلم ابن عقیل سے کہا کہ مسلم، تم جا کر کوفے کے حالات دیکھو، اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں تو مجھے اطلاع کرنا، اور جیسے تم اطلاع کریں گے اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ مسلم ابن عقیل، امام حسین کے چچیرے بھائی، حرکت کرتے ہیں، مکے سے مستقیم کوفے کی طرف نہیں جاتے، مدینے کی طرف جاتے ہیں تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، وہاں سے دو لوگوں کو لے کر خفیہ راستے سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستہ گم کر دیتے ہیں، دو ساتھی مسلم کے مر جاتے ہیں، مسلم کسی شکل سے اپنے آپ کو کسی آبادی تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے امام کو خط لکھتے ہیں کہ یا امام، مجھ پر یہ گزری ہے، آپ کسی اور کو اس کام کے لیے انتخاب کر لیجئے. امام دو جملے فقط خط میں لکھ کر پیام بھیجتے ہیں، تم ڈر کر اس ذمہ داری سے سبک دوش ہونا چاہ رہے ہو، تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، سفر کو آگے بڑھاؤ. بس تفصیل کچھ نہیں، تم ڈر رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام انجام دو اور تم کو آگے جانا ہے. جب یہ اطلاع مسلم کو ملی، مسلم نے پھر سے سفر شروع کیا، پھر سے سفر شروع کیا. پانچ شوال کو مسلم کوفہ پہنچے، اور ظاہراً جناب مختار کے یہاں پر قیام کیا. دیکھا کہ کچھ ہی دن میں کوفے والوں نے بیعت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے کو آمادہ ہو گئے. فوراً مسلم نے یہ خط کے ذریعے سے اطلاع امام تک پہنچا دی کہ یا امام، یہاں پر فضا سازگار ہے، لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جتنا جلد ہو سکے حرکت کریں. یہ امام کو خط پہنچتا ہے، امام وہاں سے حرکت شروع کرتے ہیں، اعلان کر کر روز عرفہ کے میں جا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیابی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، وہ جو خون دل دینا چاہ رہا ہو، کیونکہ میں دنیا کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے قیام کر رہا ہوں. یہاں پر حسین حرکت وہاں سے شروع کرتے ہیں. اس خط کے لکھنے کے 27ویں دن مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے. 27 دن میں کیسی کیفیت کوفے کی بدلی، یہ تعجب خیز ہے کہ وہ لوگ جو بیعت کر چکے تھے آج مسلم کو یک و تنہا چھوڑ دیے. مسلم ہانی ابن عروہ کے یہاں پر قیام کرتے ہیں اور کچھ مدت تک وہاں پر خفیہ رہتے ہیں، اور اس درمیان عمر سعد ہانی کے گھر آتا ہے ان کی مزاج پرسی کے لیے. یہ بات طے پاتی ہے کہ جب وہ آ کر بیٹھے تو مسلم پیچھے سے اس پر حملہ کریں تاکہ یہ واصل جہنم ہو. وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، مسلم حملہ نہیں کرتے. ہانی پوچھتے ہیں، اے مسلم تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں رسول سے ایک حدیث میرے پاس ہے جس میں کہا ہے کہ مومن پیٹ پیٹ سے حملہ نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ ایمان کتنا بڑا ہے، دشمن بڑا لیکن ایمان اس سے بڑا. جب ایمان بڑا ہو جاتا ہے تو دشمن کی بڑا ہونا یا کمزور کا چھوٹا ہونا مانا نہیں دیتا. کمزور کا چھوٹا ہونا یا دشمن کا بڑا ہونا مانا نہیں دیتا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَالْمَعُودَةُ سُعِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. وہ بچی جس کو پیدا ہونے کے بعد فوراً دفنا دیا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں، اس سے یہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، تیرا کیا وہ گناہ تھا بتلا کہ جس کی سزا تجھ کو دفنا کے دی گئی. مظلوم کمزور اللہ تذکرہ کر رہا ہے، ظالم بڑا پیچھے سے حملہ نہیں ہو رہا ہے. یہ سلسلہ قرآن سے جڑ رہا ہے، یہ سلسلہ قرآن سے جڑ رہا ہے، اور جو چیز قرآن سے اور اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی دوام ہی دوام ہے، بقا ہی بقا ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، انسان کے شعور کو ہلا دیتی ہے. اس کے بعد ہانی کو بلوایا جاتا ہے، اطلاع مل جاتی ہے کہ ہانی کے گھر مسلم چھپے ہیں. ہانی سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. ہانی کہتے ہیں کہ میں حوالے نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے گھر سے ان کو باہر بھیج دوں، لیکن تم لوگوں کے میں حوالے نہیں کر سکتا، میری مروت یہ چیز اجازت نہیں دیتی. بری طریقے سے ان کو پیٹا جاتا ہے، ناک سے خون، سر زخمی. ایک مدت ہو جاتی ہے تو ہانی کے قبیلے والے اطراف جمع ہوتے ہیں دربار کے، تو قاضی شرعہ کو ابن زیاد بھیجتا ہے کہ جا کے بولو کہ ہانی ٹھیک ہیں. جب قاضی شرح جا کے کہتا ہے کہ نہیں ان کو کچھ نہیں ہوا تم لوگ جا سکتے ہو, تو وہاں سے ان کے قبیلے والے چلے جاتے ہیں. مسلم اس اسنا ہانی کے گھر سے بھی نکل کر جاتے ہیں, کسی عورت کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس نے جب ان کو دیکھا تو کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں. ایک مدت وہاں رہتے ہیں, وہاں پر بھی ان کے ٹھکانے کا جاسوسوں کے ذریعے سے اور اس کے بیٹے کے ذریعے سے جو کہتا ہے کہ ایک فلاں مہمان ہمارے یہاں پر ہے جس کی شکل و صورت ایسی ہے, اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے, محاصرہ کرتے ہیں, مسلم گھر کے باہر نکلتے ہیں, جنگ ہوتی ہے. جتنی طاقت ہو تھی اس سے انہوں نے جنگ کی, لیکن ایک وقت پر دیکھا کہ خود دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں, پیچھے دیوار ہے اور سامنے محاصرہ ہو چکا ہے. مسلم کو گرفتار کر کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا جاتا ہے. پہلا جو کام ابن زیاد چاہتا تھا, اے مسلم تم اعلان کر دو کہ تم اس حرکت سے منصرف ہو گئے ہو, حسین سے اپنا ربط توڑ لو, قتل نہیں کروایا پہلے, نہیں کہا کہ اگر ان کا ہمارا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہا کہ نہیں اس قیام سے اس حرکت سے اپنے رابطے کو توڑ دو تمہاری جان بچ جائے گی, کہا کہ نہیں تو کہا مار ڈالے جاؤ گے, کہا قبول, کہا مجھے وصیت کرنے کا موقع دیا جائے. عمر سعد سے وصیت کرتے ہیں, سب سے قریب آدمی رابطے کے عنوان سے جو مسلم کے تھا عمر سعد تھا. آپ سوچیں کہ رابطے کیسے تھے, اس سے کہتے ہیں کہ میرا یہاں پر کچھ قرضہ ہو چکا ہے, میرا مال مدینے میں ہے, وہ مدینے سے مال منگوا کر اس قرضے کو تم ادا کر دینا, کتنی پرواہ, سر کٹنے والا ہے کچھ دیر میں, وہ چھوٹا سا قرضہ ہو سکتا ہے اس عورت کا ہو کہ جہاں پر وہ کھانا کھائے ہوں. دوسرے میری شہادت کے بعد مجھے دفن کر دینا, اور تیسرے امام سے یہ کہلا دینا کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں, اب یہاں نہ آنا. عمر سعد یہ تینوں وصیتوں کو منتقل کر دیتا ہے ابن زیاد کے پاس, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قصر کے چھت پر, محل کے چھت پر ان کو لے جایا جاتا ہے, اور اس آدمی کو تلوار ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ جو مسلم نے اپنے لڑتے وقت اس کو زخمی کیا تھا. نام بھی ملتا ہے برائر, کہتے ہیں کہ تو جا کر ان کو قتل کر دے, جو پہلا حملہ کرتا ہے تو زخمی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسا حملہ, یہ تو خراش ہے. عظمت 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 دیکھیے, پہلا جب حملہ کرتا ہے تو زخمی ہو جاتے ہیں, تو بولے یہ کیسا حملہ ہے, یہ تو خراش لگی ہے مجھ کو. دوبارہ پھر جب مارتا ہے تو شہید ہو جاتے ہیں اور جسد کو پھینک دیا جاتا ہے. ساتھ میں ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا جاتا ہے. تو کربلا کی ابتدا یہ شہادت مسلم ہے, اس کے بعد وہ ظلم ہم دیکھتے ہیں جو کربلا میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا, اور جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا, ہر ضرب کو ہر شہید نے خراش سمجھ کر قبول کیا. یہ عظمت روئی ہے کہ جہاں پہ بدن کی مار نظر نہیں آتی اور اللہ کی رحمت سب کچھ نظر آ جاتی ہے, یہاں پر وہ صدا نکلتی ہے رضن بخزائک و تسلیمن لامرک لا معبود سوا وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.